اور قصہ اصحاب الکہف وغیرہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کی پہلی کتابوں میں بھی ہو، اور اگر فرض کر لیں کہ وہ لوگ ان قصوں کو ایک فرضی قصے سمجھتے ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کو یاد رہے کہ ان لوگوں کی مذہبی اور تاریخی کتابیں اور خود ان کی آسمانی کتابیں تاریکی میں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ یورپ میں ان کتابوں کے بارے میں آج کل کس قدر ماتم ہو رہا ہے، اور سلیم طبیعتیں خود بخود اسلام کی طرف آتی جاتی ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں اسلام کی حمایت میں تالیف ہو رہی ہیں۔ چنانچہ کئی انگریز، امریکہ وغیرہ ممالک کے ہمارے سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ آخر جھوٹ کب تک چھپا رہے؟ پھر سوچنے کا مقام ہے کہ وحی الہی کو ایسی کتابوں کے اقتباس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ خوب یاد رکھو کہ یہ لوگ اندھے ہیں اور ان کی تمام کتابیں اندھی ہیں۔ تعجب کہ جس حالت میں قرآن شریف ایسے جزیرے میں نازل ہوا جس کے لوگ عموماً عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں سے بے خبر تھے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، تو پھر یہ تہمتیں آج جناب پر لگانا ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے بالکل بے خوف ہیں۔ اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہو سکتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کس قدر اعتراض ہوں گے جنہوں نے ایک اسرائیلی فاضل سے توریت کو سبکن سبکن پڑھا تھا، اور یہودیوں کی تمام کتابوں تالمود وغیرہ کا مطالعہ کیا تھا، اور جن کی انجیل در حقیقت بائبل اور تالمود کی عبارتوں سے ایسی پر ہے کہ ہم لوگ محض قرآن شریف کے ارشاد کی وجہ سے ان پر ایمان لاتے ہیں، ورنہ ناجیل کی نسبت بڑے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور افسوس کہ انجیلوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جو بلفظ ہی پہلی کتابوں میں موجود نہیں۔ اور پھر اگر قرآن نے بائبل کی متفرق سچائیوں اور صداقتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، تو اس میں کون سا استعباد عقلی ہوا اور کیا غضب آ گیا؟ کیا آپ کے نزدیک یہ محال ہے کہ یہ تمام قصے قرآن شریف کے بذریعہ وحی کے لیے گئے ہیں، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب وحی ہونا دلائل قاطعہ سے ثابت ہے، اور آپ کی نبوت حقہ کے انوار و برکات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں، تو کیوں شیطانی وساوس دل میں داخل کیے جاویں کہ نعوذ باللہ قرآن شریف کا کوئی قصہ کسی پہلی کتاب یا کتبے سے نقل کیا گیا ہے؟ کہ آپ کو خدا تعالیٰ کے وجود میں کچھ شک ہے، یا آپ اس کو علم غیب پر قادر نہیں جانتے؟ اور میں بیان کر چکا ہوں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا کسی کتاب کا اصلی قرار دینا اور کسی کو فرضی سمجھنا، یہ سب بے بنیاد خیالات ہیں۔ نہ کسی نے اصلی کی اصلیت کا ملاحظہ کیا، اور نہ کسی نے کسی جال ساز کو پکڑا۔ اس کی نسبت خود یورپ کے محققین کی شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک اندھی قوم ہے جن میں ایمانی روشنی باقی نہیں رہی، اور عیسائیوں پر تو نہایت ہی افسوس ہے جنہوں نے طبی اور فلسفہ پڑھ کر ڈبو دیا۔ ایک طرف تو آسمانوں کے منکر ہیں، اور ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بٹھاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر یہود کی پہلی کتابیں سچی ہیں، تو ان کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی ثابت نہیں ہوتی۔ مثلاً سچے مسیح موعود کے لیے جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعویٰ ہے، ملاکی نبی کی کتاب کی روح سے یہ ضروری تھا کہ اس سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آتا، مگر الیاس تو اب تک نہ آیا۔ درحقیقت یہودیوں کی طرف سے یہ بڑی حجت ہے جس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفائی سے نہیں دے سکے۔ یہ قرآن شریف کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احسان ہے جو ان کی نبوت کا اعلان فرمایا، اور کفارے کا مسئلہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ رد کر دیا ہے، جبکہ کہا کہ میری یونس نبی کی مثال ہے جو 3 دن زندہ مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت صلیب پر مر گئے تھے، تو ان کو یونس سے کیا مشابہت اور یونس کو ان سے کیا نسبت؟ اس تمثیل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مرے نہیں، صرف یونس کی طرح بے ہوش ہو گئے تھے، اور نسخہ مرہم عیسیٰ جو قریباً تمام طبی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اس کے عنوان میں لکھا ہے کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا تھا، یعنی ان کی چوٹوں کے لیے جو صلیب پر آئی تھی۔ اگر درخانہ کا سست ہمیں قدر بسست، خاتمہ رسالہ نجات حقیقی کے بیان میں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس رسالے کے اخیر میں نجات حقیقی کا کچھ ذکر کیا جائے، کیونکہ تمام اہل مذاہب کا کسی مذہب کی پیروی سے یہی مدعا اور مقصد ہے کہ نجات حاصل ہو، مگر افسوس کہ اکثر لوگ نجات کے حقیقی معنوں سے بے خبر اور غافل ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک نجات کے یہ معنی ہیں کہ گناہ کے مواخذے سے رہائی ہو جائے، لیکن دراصل نجات کے یہ معنی نہیں ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ایک شخص نہ زنا کرے، نہ چوری کرے، نہ جھوٹی گواہی دے، نہ خون کرے، اور نہ کسی اور گناہ کا جہاں تک اس کو علم ہے ارتکاب کرے، اور بئیں ہما نجات کی کیفیت سے بے نصیب اور محروم ہو، کیونکہ دراصل نجات اس دائمی خوشحالی کے حصول کا نام ہے جس کی بھوک اور پیاس انسانی فطرت کو لگا دی گئی ہے، جو محض خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت اور اس کی پوری معرفت اور اس کے پورے تعلق کے بعد حاصل ہوتی ہے، جس میں شرط ہے کہ دونوں طرف سے محبت جوش مارے۔ لیکن بسا اوقات انسان اپنی غلط کاریوں سے ایسی چیزوں میں اپنی اس خوشحالی کو طلب کرتا ہے کہ جن سے آخرکار تکلیف اور ناخوشی اور بھی بڑھتی ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ دنیا کی نفسانی عیاشیوں میں اس خوشحالی کو طلب کرتے ہیں، اور دن رات میخاری اور شہوات نفسانیہ کا شغل رکھ کر انجام کار طرح طرح کی مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آخرکار سکتہ، فالج، راشا اور قزاز، اور یا انتڑیوں یا جگر کے پھوڑوں میں مبتلا ہو کر، اور یا آتشک اور سوزاک کی قابل شرم مرض سے اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں، اور وباعث اس کے کہ ان کی قوتیں قبل از وقت تحلیل ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ طبی عمر سے بھی بے نصیب رہتے ہیں، اور انجام کار ان کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے اپنی خوشحالی کا ذریعہ سمجھا تھا، دراصل وہی چیزیں ان کی ہلاکت کا موجب تھیں۔ اور بعض لوگ دنیاوی عزت اور ناموری کے بڑھانے اور مراتب و مناسب کے طلب کرنے میں اپنی خوشحالی دیکھتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اصل مطلب سے ناآشنا رہتے ہیں، لیکن آخرکار وہ بھی حسرت سے مرتے ہیں، اور بعض اسی خواہش سے دنیا کا مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ شاید اسی میں خوشحالی پیدا ہو، مگر انجام یہ ہوتا ہے کہ اس اپنے تمام اندوختہ کو چھوڑ کر بڑے درد اور دکھ کے ساتھ اور بڑی تلخیوں کے ساتھ موت کا پیالہ پیتے ہیں۔ سو طالب حق کے لیے جو قابل غور سوال ہے وہ یہی سوال ہے کہ سچی خوشحالی کیوں کر حاصل ہو جو دائمی مسرت اور خوشی کا موجب ہو، اور در حقیقت سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس خوشحالی تک پہنچا دے۔ سو ہم قرآن شریف کی ہدایت سے اس دقیق در دقیق نقطے تک پہنچتے ہیں کہ وہ ابدی خوشحالی خدا تعالیٰ کی صحیح معرفت، اور پھر اس یگانہ کی پاک اور کامل اور ذاتی محبت اور کامل ایمان میں ہے جو دل میں عاشقانہ بے قراری پیدا کرے۔ یہ چند لفظ کہنے کو تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ صحیح معرفت حضرت عزت جل شانہ کی کئی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی قدرت اور توحید اور علم اور ہر ایک خوبی اور صفت پر کوئی داغ نقص کا نہ لگایا جائے، کیونکہ جس ذات کا ذرہ ذرہ پر حکم ہے اور جس کے تصرف میں تمام فوج روحوں کی اور تمام ہیکل زمین و آسمان کی ہے، وہ اگر اپنی قدرتوں اور حکمتوں اور قوتوں میں ناقص ہو تو تو اس عالم جسمانی اور روحانی کا کام چل ہی نہیں سکتا اگر نعوذ باللہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ذرات اور ان کی تمام طاقتیں اور ارواح اور ان کی تمام قوتیں خود بخود ہیں، تو ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا علم اور توحید اور قدرت تینوں ناقص ہیں۔ وجہ یہ کہ اگر تمام ارواح اور ذرات خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا شدہ نہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ خدا تعالیٰ کو ان کے اندرونی حالات کا علم ہے۔ اور جبکہ اس کے علم پر کوئی دلیل قائم نہیں بلکہ اس کے برخلاف دلیل قائم ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہماری طرح خدا تعالیٰ بھی ان چیزوں کی اصل کنہ سے بے خبر ہے اور اس کا علم ان کے پوشیدہ در پوشیدہ اسرار پر محیط نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جیسے مثلاً ایک دوا اپنے ہاتھ سے تیار کی جاتی ہے یا اپنی نظر کے سامنے ایک شربت یا گولیاں یا چند دواؤں کا عرق تیار کیا جاتا ہے، تو بوجہ اس کے کہ ہم خود اس نسخے کے بنانے والے ہیں، ہمیں ان تمام دواؤں کا پورا علم ہوتا ہے اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں دوا ہے اور فلاں فلاں وزن کے ساتھ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی عرق یا گولیاں یا شربت ایسا مجھول الکنہ ہو جس کو ہم نے بنایا نہیں اور نہ ہم ان اجزاء کو جدا جدا کر سکتے ہیں، تو ہم ضرور ان دواؤں سے بے خبر ہوں گے۔ اور یہ بات تو بدیہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو ذرات اور ارواح کا بنانے والا مان لیا جائے، تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ بے ضرور خدا تعالیٰ کو ان تمام ذرات اور ارواح کی پوشیدہ قوتوں اور طاقتوں کا علم بھی ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ خود ان قوتوں اور طاقتوں کا بنانے والا ہے، اور بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز سے بے خبر نہیں ہوتا۔